ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس.
ہے سہنا دشوار یہ جدائی, میری ہو در شاہ رسائی, نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوب جا رہا ہے.
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عمیر عباس ہے, سوال سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ مجھے غصہ بڑی جلدی آتا ہے, اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد واحد اتاری ہے. جی مجھے پیلیا ہو چکا ہے, اس کا مجھے علاج بتا دیں.
میرا نام صادق ہے, والدہ کا نام ویدن ہے. شکر جی بیماری ہے ان کو, گھر کے مسئلے میں سارے پریشانی ہے.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے پہلے عمیر عباس بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, غصے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں, غصہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں غصہ آ جائے, اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, پھر بھی اگر غصہ نہ جائے تو لیٹ جائیں, پھر بھی اگر غصہ نہ جائے تو آپ وضو بنا لیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ مجھے پیلیا ہو چکا ہے, پیلیے کا روحانی علاج بتا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافع عطا فرمائے. جسے کالا یرکان ہو چکا ہو, پیلیا ہو چکا ہو, ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہو, تو اسے چاہیے کہ کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوں تو ان سے سورۃ البینہ, قرآن پاک کے تیسرے پارے میں سورۃ البینہ ہے, سورۃ البینہ پڑھوا کر کھانے پر دونوں وقت دم کروا لیں اور پھر آپ وہ دم والا کھانا کھائیں, انشاءاللہ عزوجل اس روحانی علاج پر عمل کرنے کے برکت سے آپ کا پیلیا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے مسائل حل فرمائیں, آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں, آپ کے گھر میں جو جو افراد بیمار ہیں سب کو صحتیابی عطا فرمائیں. آپ کو چاہیے کہ گھر میں کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو, کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو, کیسی ہی آزمائش کیوں نہ آ جائے, کتنے ہی گمبھیر مسائل کیوں نہ آ جائیں, آپ گھر میں 125,000 مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے. 125,000 مرتبہ گھر میں یا سلاموں کا ختم کروائیں. یہ ختم کروانے کے بعد پھر پانی پہ دم کر کے ایک بوتل میں پانی لے لیں, دم کر لیں, گھر کے تمام افراد یہ دم والا پانی پئیں, انشاءاللہ عزوجل گھر سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی, پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
میں نے مدنی چینل پہ حاجی عمران کا بیان سنا تھا جو قرآن پڑھنے کے متعلق تھا, جس سے مجھے بہت متاثر کیا تھا. میری یہ خواہش ہے یہ بیان دوبارہ ریپیٹ کیا جائے.
امام شارانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدی علی خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے وقت انسان کے سر کے حرکت میں آنے کا سبب انسان کی روح اللہ کے قرب کی مشتاق, پر جب وہ اس کا نام اور کلام سنتی ہے تو عالم بالا کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے اور اسی سرور کے عالم میں سر اور جسم متحرک ہو جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی ایک ایسی تاثیر ہے, قرآن پاک کی ایسی برکت ہے کہ اور یہ وہ کتاب ہے جس سے سننے والا اگرچہ اسے سمجھ نہیں پا رہا مگر خود اس کی تلاوت میں اتنی تاثیر ہے, اس کے سننے میں اتنی تاثیر ہے کہ سن کر رونا آ رہا ہوتا ہے, آنسو نکل رہا. قرآن کی خود تلاوت میں بڑی لذت ہے, قرآن کے سمجھنے میں بڑی لذت ہے, قرآن کے پڑھنے میں بڑی لذت ہے, یقین مانو تو قرآن کے دیکھنے میں بڑی لذت ہے. آج ایک بہت بڑی تعداد ہے, میں واقعی آپ کو کہہ دوں ایک بہت بڑی تعداد ہے, اگر میں کہوں لاکھوں ہیں تو شاید مبالغہ نہیں, جنہیں روزانہ اخبار پڑھے بغیر چین نہیں آتا, اور بہت بڑی تعداد ہے جو روزانہ اخبار پڑھے بغیر گھر سے نکلنے کا تصور نہیں, یا پھر اگر وہ اپنے آفس میں جائیں گے جیسے خود اونر ہوتے مالک ہوتے تو ان کی ٹیبل پر اخبار پڑا ہوا ہو, یہ آ کر پہلے اپنے تھوڑے سے کام وغیرہ نپٹائیں گے, پیپر وغیرہ سائن کریں گے, جو کام تقسیم کرنے کریں گے, اب جناب اخبار اٹھایا. کاش اس اخبار سے اس قدر دل لگانے کے بجائے آپ کا دل قرآن سے لگا ہوا ہوتا. امام ابن ابی داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, بعض اسلاف 2 ماہ میں 1 قرآن ختم کرتے اور بعض 1 ماہ میں, بعض 10 روز میں, شب و روز میں 1 دن میں 8 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا ثابت ہے. کیسے پڑھتے تھے قرآن, کتنا ان کو قرآن سے محبت, شوق, یاد اور تلاوت لطف ہوتا تھا. 8 قرآن ختم کر لینا 1 دن کے اندر, یا 8 آیتیں نہیں پڑھ سکتے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا دن گزر گیا, صبح سے لے کے رات ہو گئی, ہم سو گئے, پورا دن گزر گیا, آپ نے دنیا کے بہت سارے کام کیے, نہیں کیا تو میرے رب کے کلام کی تلاوت نہیں کیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد امین اتاری بات کر رہا ہوں, برائے مہربانی ایک نعت سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, جزاک اللہ خیرا.
بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں, میں پھر لوٹا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام معراج محمد عطاری اور میں چاہتا ہوں کہ پیارے باپا جان کا وہ کلپ جو الوداع ماہ رمضان سے جو دقت انگیز مناظر ہیں میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں.
ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ.
قعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو. دراصل دو نفل کا ہر قعدہ قعدہ اخیرہ ہے. اگر قعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ صحب کرے. اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو چار پوری کر کر سجدہ صحب کرے. سجدہ صحب اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر دو رکعت کے بعد قعدہ فرض ہے مگر تیسری یا پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قعدہ اولا فرض کے بجائے واجب ہو گیا. سب سے پہلی چیز یہ ذہن نشین رکھیں کہ ابھی آپ کے سامنے جو مسئلہ پڑھ کر سنایا گیا یہ نفل نماز کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کس نماز کا ہے؟ کس نماز کا ہے؟ کس نماز کا ہے؟ نفل نماز کا مسئلہ ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسری پر تیسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, تیسری پر چوتھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور سلام پھیرا جائے گا. اس کو کہتے ہیں بنا ایک نماز کے بعد بغیر سلام پھیرے دوسری نماز شروع کر دینا. فرض کے بعد بنا نہیں کی جا سکتی, نفل نماز کے بعد نفل پر نفل پڑھے جا سکتے ہیں. اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ ایک سلام, ایک سلام سے معنی دونوں سلام ہوتے ہیں, دو طرف سلام پھیرنا, اس کو دو سلام بھی کہا جا سکتا ہے. دن کے وقت چار نفل ایک ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں اور رات میں آٹھ نفل تک ایک ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں. یعنی آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر, دو رکعت پڑھی, پھر کھڑے ہو کر دو رکعت پڑھ لی, تو دن کے اندر چار رکعت نفل نماز دو سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بلا کراہت یہ درست ہے. اور رات کے اندر 8 رکعت نماز بغیر سلام, یعنی ایک ساتھ سلام پھیر کر 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. اس کو ایک سلام کے ساتھ 8 رکعت بولیں یا 2 سلام کے بعد. جب ایسے موقع پر ایک سلام کہا جاتا ہے اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا, ایک مرتبہ سلام پھیرنا, اور ایک مرتبہ سلام پھیرنا دونوں طرف سلام پھیرنا کہلاتا ہے. تو پہلی چیز یہ نفل پر بنا جو ہوگی وہ آپ کی نفل پر ہوگی. نمبر 4, دن میں 4 اور رات میں 8 بلا کراہت, یہ بنا درست ہے. اگر اس سے زیادہ نفل پڑے تو نماز تو ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ 8 رکعت ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے, مغرب کے اندر پڑھ لیتا ہے, 2 سنت بھی ہو گئے, نفل بھی ہو گئے, صلاۃ الابابین بھی ہو گئے, صلاۃ التوبہ بھی ہو گئے, تو وہ اتنی بنا کر سکتا ہے. مگر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر نماز فاسد ہوگی تو پوری 8 دوبارہ پڑھنی پڑے گی. بہرحال دن میں 4 اور رات میں 8 بلا کراہت یہ بنا کر سکتا ہے. یہ مسئلہ کس نماز کا بیان ہوا؟ یہ نفل نماز کا مسئلہ ہے.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
مزارات کے چھلے دھاگے, کنگن والیاں, لاکٹ وغیرہ پہننا کیسا؟
مزارات کے دھاگے تو باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ چھلا جو پہنتے نا, یہ کوئی اجمیر شریف کا چھلا پہنتا ہے, کوئی مدینہ شریف سے چھلا لاتا ہے, تو یہ چھلے جائز نہیں ہے. اسی طرح لاکٹ, یہ چھلے سونے چاندی کے عورت پہن سکتی ہے, مرد کسی بھی دھات کے نہیں پہن سکتا, سونے چاندی کے بھی نہیں اور اسٹیل کے بھی نہیں.
بپا, وہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان چھلوں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو اس لیے ایک تعداد پہنتی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ اپنے بیماریوں کے اور بھی تو بہت سارے علاج ہیں جو جائز ہیں, تو جائز علاج ہوتے ہوئے اس ناجائز علاج کی اجازت نہیں ہے. وہ جب کسی صورت سے علاج نہ ہو پتا ہو, اب یہ سمجھو یہ علاج رہ گیا, تو اب علماء سے مسئلہ پوچھ کر ہر وہ صورت حال بتا کر پھر وہ اجازت دیں تو پھر ٹھیک ہے یہ چھلا پہنے, لیکن علماء کی اجازت کے بغیر نہ پہنے. مفتی صاحب مفتی ہوں ان سے اجازت لیں. کوئی ایسا مرض شاید مشکل ہے, اب وہ خاص کر وہ پائلس وغیرہ کے لیے بھی پہنتے لوگ, تو ایسا کوئی دیکھا نہیں کہ جس کے پائلس چڑ گئے ہوں چھلا پہننے سے, واللہ اعلم. تو خیر, تو چھلا پہنا ہے تو اتار دیں, توبہ کریں. اس طرح لاکٹ بھی جائز نہیں ہے پہننا, دھات کے لاکٹ پہنتے ہیں یہ میٹل کے, سونے چاندی کے بھی نہیں, اسٹیل کے بھی نہیں. اس طرح مدینہ شریف سے موٹی موٹی انگوٹھی آتی ہے اسٹیل کی, یہ پہننا بھی ناجائز ہے, بلکہ لوہے کی انگوٹھی کو تو حدیث پاک میں جہنمیوں کا زیور کہا گیا. اب جو چیز مدینے سے آئی وہ جائز ہو یہ ضروری نہیں. مدینہ شریف میں تو معاذ اللہ, اب فلمیں ڈرامے بھی لوگ دیکھتے ہیں, ٹی وی پر گناہ بھرے چینل بھی دیکھتے ہیں, یہ سب جائز تھوڑی ہو جائیں گے. مدینہ شریف میں داڑیاں بھی منڈاتے ہیں, جائز تھوڑی ہے. مدینہ شریف میں رہتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بھی آپ کو ملیں گے, جھوٹ بولنے والے بھی ملیں گے, حرام روزیاں کمانے والے بھی ملیں گے. تو یہ سب کیا مدینے میں جو بھی ہو جائز ہے کیا؟ ایسی تو کوئی شریعت نہیں ہے نا ہماری. مدینے والے نے جو حکم فرمایا شریعت وہ ہے, مدینے میں مکے میں جو ہو رہا ہے وہ شریعت نہیں ہے. وہاں صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے, یہاں بھی ہمارے شہر میں بھی صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ جو کر رہے ہیں یہ اس کی دلیل نہیں ہے, یہ بہت بڑی جہالت اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ صاحب وہ مدینے سے لایا ہوں میں, تو مدینے سے ٹی وی لے آئے پھر کیا اس میں فلمیں ڈرامے اور ڈانس وغیرہ دیکھے گا بے پردہ عورتوں کے؟ حلال ہو جائے گا کیا؟ معاذ اللہ. تو انگوٹھی صرف مرد کو چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ کی کے وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو یہی پہن ناجائز ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی دھات کی میٹل کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. ایک نگ ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن ہو اس کا, اور ایک نگ ہو. نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی قید نہیں ہے. بغیر نگ کے بھی نہیں پہن سکتے. ایک سے زیادہ نگ ہوں یہ بھی نہیں پہن سکتے. یہ مرد کے لیے. عورت کے لیے سونے چاندی کی ایک یا زیادہ انگوٹھیاں وہ پہن سکتی ہے. نگ ہو تب بھی پہن سکتی ہے, نہ ہو تب بھی پہن سکتی ہے, ایک سے زیادہ نگ ہوں تب بھی پہن سکتی ہے. مرد کے لیے جو میں نے عرض کیا اس کا لحاظ رکھیں. اور مرد اگر انگوٹھی جائز انگوٹھی پہننا بھی چاہے تو اس کا نگ ہتھیلی کی طرف ہو. لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے. انگوٹھی پہننا صرف اس کے لیے سنت ہے جس کو مہر لگانے کی حاجت ہو, جیسے مفتی قاضی وغیرہ, جس کو جو اب کوئی مہر نہیں لگاتا, انگوٹھی کی مہر دیکھی نہیں ہے. تو اب ان مانو کر نہ مفتی کے لیے سنت رہی نہ قاضی کے لیے سنت رہی کہ مہر نہیں لگاتا تو پھر انگوٹھی پہنے گا تو اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور ویسے جس کو مہر کی حاجت نہیں, تو عوام کو تو ہی نہیں ہوتی حاجت, نہ اب مفتی کو نہ, کیونکہ اب تو اسٹیمپ بن جاتی ہے. ہاں اگر کوئی مفتی سنت کی نیت سے مہر والی انگوٹھی بنواتے ہیں اور وہ مہر لگاتے ہیں تو ان کو سنت کا ثواب ملے گا, لیکن ایسا کہیں دیکھا سنا نہیں اس دور میں. اب سب آسانیاں ہو گئی ہیں, وہ اسٹیمپ بنوا لیتے ہیں, بلکہ اب تو کمپیوٹر سسٹم ہو گیا ہے. تو بہرحال, تو جن کو مہر کی حاجت نہیں ہے ان کے لیے انگوٹھی پہننا سنت بھی نہیں, ثواب بھی نہیں, بہتر بھی نہیں. بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی نہ پہنے. اگر پہنتا تو گناہ بھی نہیں ہے. اور انگوٹھی پہنے مرد اگر جائز انگوٹھی, اس کا نگ ہتھیلی کی طرف رکھیں, کہ عورتیں پیٹھ کی طرف رکھیں کہ ان کے لیے یہ زینت کی جگہ ہے, اور مرد یہاں رکھیں ہتھیلی کی طرف انگوٹھی. نگ بولے, پتھر بولے, کنکر بولے, جو آپ کا جی چاہے بولے. عوام کیا بولتے ہیں اس کو, نگ کو پتھر بولتے ہیں, چاہے وہ ہو پلاسٹک لیکن پتھر بولتے ہیں. اور اعلی حضرت کی طرف منسوب ایک انگوٹھی بکتی ہے, اعلی حضرت کی انگوٹھی ہے. اعلی حضرت نے ایسی آخر کتنی انگوٹھیاں بنا دی جو یہ اب تک ختم نہیں ہو رہی, بک رہی ہے. یہاں ہمارے فیضان مدینہ کے پاس بار بھی بکتی ہوں گی.
نقش اعلی حضرت سے بکتی,
اعلی حضرت کا نقش,
اعلی حضرت کا,
اعلی حضرت خود تعویذ بیچنے کے مخالف تھے اور یہ تعویذ بک رہا ہے. مجھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یاد آ رہا ہے بتایا تھا کہ 2 یا 3 انگوٹیاں کھول کے دیکھی تھی جو اعلی حضرت کی طرف منسوب بک رہی ہیں, تو کسی پہ بھی نقش نہیں نکلا, دھاندی چل رہی ہے. مطلب نہ عقیدت بیچنی چاہیے نہ عقیدت, عقیدت بیچنی نہیں چاہیے. تو یہ اعلی حضرت کے نام پر اس طرح مطلب پیسے کمانا, جو میرے اعلی حضرت اپنے ان کے اب حالات پڑے کہ ایک بار کوئی صاحب آئے, وہ برفی کی کوری ہنڈیا پیش کی. اس دور میں یہ برفی ہنڈیا میں بنتی ہوگی, یا ہم آج کے دور میں کہ مٹھائی کا ڈبا پیش کیا. اعلی حضرت نے فرمایا کوئی کام, دو ایک بار اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں حضرت بس زیارت کے لیے حاضر ہوں. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں زیارت کے لیے حاضر ہوں, پھر فسانے چھیڑتے ہیں. تو وہ اعلی حضرت تھے نا, تو اعلی حضرت نے پوچھا, اس نے کہا کوئی کام؟ تو وہ کوئی کام نہیں, بس زیارت کے لیے حاضر ہوا. پھر مٹھائی آپ نے گھر کے اندر بھجوا دی. کوئی چند لمحوں کے بعد وہ صاحب کہنے لگے, اعلی حضرت تعویذ چاہیے. تو اعلی حضرت نے آواز دے کر مٹھائی منگوا لی کہ میں نے پہلے ہی آپ سے پوچھا کہ کام ہو تو بتا دو, تو ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. اس کی مٹھائی واپس پیش کر دی اور تعویذ بھی عنایت فرما دیا. تو یہ تھے اعلی حضرت.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا, ننے مدنی منے اور مدنی منیوں کا سلسلہ روشن مستقبل.
آج کے سلسلے میں کون کون سے مدنی منے اور کون کون سی مدنی منیاں شامل ہوں گی, آئیے ان کا پہلے تعارف حاصل کرتے ہیں.
میرا نام شہریار تاری ہے.
شہریار بھائی خوش آمدید, مرحبا. جی آپ کا نام؟
میرا نام کنیز تار ہے.
کنیز تار ہے, ماشاءاللہ عزوجل, خوش آمدید مرحبا.
میرا نام شہزاد بتاری ہے.
ماشاءاللہ عزوجل شہزاد بتاری.
میرا نام زینب ہے.
آپ کا نام زینب ہے, خوش آمدید مرحبا.
میرا نام غلام الدین ہے.
غلام الدین ہے, ماشاءاللہ عزوجل.
میرا نام علی رضا ہے.
آپ کا نام علی رضا ہے, خوش آمدید.
میرا نام عبدالباسط ہے.
میرا نام حسن رسول ہے.
میرا نام مسعود.
زینب مسعود.
جنت.
جنت نام ہے, بڑا پیارا نام ہے ماشاءاللہ. تو کافی مدنی منے اور مدنی منے آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. جی دو مدنی منے بلال اور احتشام, جی کھڑے ہوئیے.
یا الہی اندر اب کل غیر من قراب کل حمد اللہ قراب یا الہی لکا حبی.
آپ سنائیے.
آنکھوں کو نام محمد
بھائی ہم دے رہے ہیں دونوں مدنی منوں کو ایک ایک سیب, سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. آپ کو بھی اور آپ کو بھی, بیٹھ جائیے. اب انشاءاللہ عزوجل ہماری ایک مدنی منی عائشہ صدیقہ آپ کو جو ہے وضو کا طریقہ بتائیں گی. جی کھڑی ہوئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ آپ بھی سماعت فرمائیں.
سب سے پہلے ہم سر پہ دوپٹہ اوڑھیں گے, پھر کلمہ پڑھیں گے, پھر ہم نیت کریں گے میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں. سب سے پہلے ہم پوچھوں تک ہاتھ دھوئیں گے, پھر ہم تین دفعہ کھلی کریں گے, تین دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے, تین دفعہ پیشانی سے نیچے تک منہ دھوئیں گے, کونوں تک ہاتھ دھوئیں گے, پھر ہم سر کا مسا کریں گے, پھر ہم پاؤں دھوئیں گے.
سبحان اللہ, ایک ڈبیا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. جو زیادہ تیز آواز نکال کے غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے کہے گا اس کو دیں گے ہم ایک لنچ باکس. ٹھیک ہے, کون لے گا یہ؟ تو آپ لوگوں کا مقابلہ ہے جس کی زیادہ تیز آواز آئے گی, اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کس کی سب سے زیادہ تیز آواز آئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی لگائیے.
غیبت کے خلاف جنگ.
بھائی آپ نے ان کی آواز سن لی جنت کی, اب ایک اور مدنی منی ہے. آپ کا نام؟
سارا.
سارا جی نعرہ لگائیے.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری ہے انشاءاللہ. چلیں جی, بہت اچھی آواز تھی آپ کی بھی. آپ کا نام؟ زید. بھائی آواز نکال کے.
غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی.
آواز آپ کی بھی. جی آپ کی آواز؟
غیبت کے خلاف
جان. غیبت کے نہیں, غیبت کے نہیں, غیبت کے خلاف.
غیبت غیبت کے خلاف جان دلیل آئی تھی
انشاءاللہ عزوجل. تو بھائی ریزلٹ کا وقت آ گیا ہے, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ تیز آواز آئی تھی سارا کی, سب سے زیادہ تیز آواز تھی. تو سارا کو دیا جا رہا ہے لنچ باکس. کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ پڑھیے.
شکر
سبحان اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا رب اے میرے مالک اے پروردگار سن میرے ٹوٹے ہوئے دل پکار کر لتی لتی انتا وسیلتی اگر اتنی یا رسول اللہ یا اللہ آج جتنی بھی مدنی منی اور مدنی منع ہیں جن کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے کن کی امی کی طبیعت خراب ہے کن کے نانا ابو کی طبیعت خراب ہے ان کو شفا عطا فرمائے
آمین
یا اللہ جو ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ان کو والدین کا فرما بردار بنا یا اللہ جو بھی مانگا وہ عطا فرما جو نہ مانگ سکے دل میں رہ گیا اسے بن مانگتے عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت
صدقہ فطر جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہے اور یہ کس طرح سے ضروری ہے
صدقہ فطر چونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے
جی
آپ نے مکہ کی گلیوں میں اس کے اعلانات کروائے کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے یہ بھی روایات میں آیا کہ صدقہ فطر روزے کی طہارت ہے ایک طرح کی کہ روزے کے دوران ہم سے جو لغو باتیں یا ایسی کوئی چیزیں جس کی وجہ سے روزے کی صحیح معنوں میں برکتیں حاصل نہیں کر سکے اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں
کچھ کمی رہ گئی
ہے تو صدقہ فطر شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا تھا کہ اس کی وجہ سے اس روزے کی طہارت ہو جائے اور مزید یہ ہے کہ مسکینوں کا غریبوں کا اس میں فائدہ ہے اس کی ان کی خوراک کا کوئی سامان بن جاتا ہے
صحیح
ایک اور حدیث روایت میں ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے
کتنی اہم بات
تو اس لیے صدقہ فطر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے
اس کی یہ کس پر واجب ہے اس کا اگر کچھ بیان ہو جائے
ہر وہ شخص جس کے پاس یعنی مال کے نصاب ہونے کے حوالے سے 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر رقم سونا حاجت سے زائد گھریلو سامان اس طرح کی جو چیزیں یعنی اتنے وہ مالیت کا مالک ہے تو ایسے شخص کو صدقہ فطر کے حوالے سے مالک نصاب کہا جائے گا
ٹھیک ہے
اور فرمایا کہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یہ یعنی اس نصاب کا مالک ہے اور اس یہ وقت اس پر آ گیا
اس پہ سال گزرنا بھی ضروری
اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں
ٹھیک ہے
ہفتہ گزرنا بھی ضروری نہیں ہے
اس دن اس ٹائم پہ جو
صاحب نصاب اور مالک نصاب کی کیفیت میں ہے عموماً ہمارے ہاں چونکہ پہلے سے ہی علم ہوتا ہے ہم اس پوزیشن میں ہیں اور دیتے ہیں ایک چیز دینی ہے تو اس لیے رمضان المبارک کے دنوں میں ہی لوگ اس کا اہتمام رکھتے ہیں
یعنی ایڈوانس میں ادا کیا جا سکتا ہے
جی
یعنی عید کے دن سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے
جی کوشش یہی کریں کہ عید سے پہلے سنت یہی ہے کہ عید سے قبل ہم ان کو ادا کر دیں اور اگر کوئی رمضان میں ہی پہلے سے بلکہ رمضان شروع ہوا تو ہی دینا چاہے
تو دے سکتا
تو بھی اس کو اجازت ہے اور ان کو بالکل دیا جا سکتا ہے
حضور یہ تو ہم نے سنا کہ کس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ بچوں پر بھی کیا واجب ہوتا ہے اور جو بچوں کی امی ہوتی ہیں زوجہ ہیں اس کا کس پر واجب ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی پھر دوسرا سوال اس سے متعلق کہ یہ کیا اس کی مقدار کتنی ہے اور یہ کس طرح سے ادا کیا جائے اس حوالے سے
اس بارے میں فقہ اکرام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ فطر کہ جس کے لیے گندم نصف سا یہ ایک سا ایک پیمانہ ہے
صحیح
اور نصف سا جو آج ہمارے اس دور میں جس کے علماء کرام نے مفتین کرام نے تحقیق سے اس کا ایک وزن بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو نکالنے میں آسانی ہو تو وہ تقریباً یعنی 80 گرام کم 2 کلو بنتا ہے وزن اس کا
2 کلو سے 80 گرام
کم 2 کلو سے اب اگر کوئی 2 کلو کا حساب ایک جنرل عام حساب رکھتے ہیں کہ 2 کلو کے حساب سے دے دیں بعد 2.25 کلو کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں
اچھا ہے جتنا زیادہ بہتر
اس میں لیکن ایک جو اس کا ایک وزن ہے جس
جو
کو
ضروری ہے
مقدار بیان کرنی
تو 2 کلو میں 80 گرام کم، یہ اتنے وزن سے یہ آٹا وغیرہ یہ دیا جائے یا ان کی قیمت دے دی جائے؟
صحیح.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نصف سا، یعنی اس حوالے سے آٹا ہے، گیہوں ہے، ستو وغیرہ، آٹا یا اس کا ستو، کھجور، منکا، جو، یہ ایک سا ہے،
ٹھیک،
یعنی ایک سا 4 کلو، 4 کلو میں سے 160 گرام کم
کم.
4 کلو کا کوئی حساب رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مضحکے کی بات نہیں. تو اب یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی وہ آٹے کے اعتبار سے ہی دے رہا ہوتا ہے، گندم کے اعتبار سے.
ہمارے یہاں بیان بھی تو یہی کیا جاتا ہے، عموماً مساجد میں بھی جو اعلانات ہوتے ہیں وہ گیہوں کے ہی ہوتے ہیں،
اور ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ 100 روپے ہے، ٹھیک ہے، کوئی دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا اس کے مطابق. لیکن ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اتنی چیزیں اور بھی بیان فرمائی ہیں، تو ایسے افراد بعض ہوتے ہیں مالی طور پہ بہت کم پوزیشن میں، ٹھیک ہے، آٹے کے حساب سے دے دیں،
ٹھیک،
اس اعتبار سے دے دیں. بعض جو یہ بال مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، اچھا دے سکتے ہیں، تو انفال الفقراء، فقراء کے لیے زیادہ فائدے والی بات یہ کہ ان کو زیادہ مال پہنچ جائے، ان کو جی زیادہ نفع مل جائے گا اس سے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے دیں.
یعنی کشمش ہوگی تو 4 کلو،
4 160 گرام 4 کلو ایک
جی.
اس سے اب کھجور کے حساب سے دیں، اب آٹے سے 100 روپے کے دے دیا، کھجور عام نارمل جو ہے وہ 250 سے 300 روپے کی کلو اگر ہو تو وہ 1200 روپے بنے گا ایک صدقہ فطر. اب گھر کے اگر مالدار آدمی ہیں، 10 افراد ہیں، 1200 کے حساب سے ایک اچھا اماؤنٹ بنے گا جو کسی غریب کے شرانے کے لیے کپڑوں کا بھی سامان ہو جائے اور ان کے لیے
کچھ ایکسٹرا خرچ کا بھی
اخراجات ہو جائیں گے.
یعنی آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے کسی سے بھی دے گا تو ہو جائے گا،
جی ہاں،
لیکن ترغیب یہ ہے کہ اس کے حساب سے ادا کریں کہ جس میں اماؤنٹ زیادہ بنتی ہو تاکہ فقراء کے لیے زیادہ مفید ہو. اور اس میں دینے والے کا بھی فائدہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ جو ہے اس کو ثواب بھی ملے گا.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں، سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. تو کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہو جانے میں اور کسی کے ہو رہنے میں نفع ہی نفع ہے. چنانچہ محقق علل اطلاق خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی اولیاء کرام کی سیرت پر مبنی کتاب اخبار الاخیار میں سیدنا شیخ حسام الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین کے حالات میں بیان کردہ فرضی حکایتوں کے ذریعے پیر کامل کے ذریعے مرید کو پہنچنے والے فوائد یہ سمجھے جا سکتے ہیں. چنانچہ فرماتے کہ ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے دیکھا تو کہا کہ اے اونٹ تم کسی کے ہو رہو؟ تو اونٹ نے جواب دیا میں تمہارا ہو گیا. ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے ہرے پتے کھا رہا تھا، اس کی نکیل یعنی ناک کی رسی درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی اور اونٹ پھنس کر عاجز ہو گیا، پھنس گیا بالکل. اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا، چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا، سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی کتر دی اور اونٹ آزاد ہو گیا. تو اس حکایت سے سمجھایا گیا کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو رہو. تو جو کوئی شخص کسی پیر کامل کا ہو رہتا ہے، آڑے وقت کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے.
تیم جا کر دیا گناہ اسیا سے دے شفا یا رب، مرض اسیا سے دے شفا یا رب، آہت غیانیاں آہت غیانیاں گناہ کی میری لگا، یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا، مولا کس کے در پر، کس کے در پر میں جاؤں گا، مولا کس کے در پر میں جاؤں گا، مولا گر تو ناراض ہو گیا، یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا، مولا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا، مولا کس کے در پر میں جاؤں گا، مولا گر تو ناراض ہو
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔
رمضان مبارک کا آخری عشرہ جاری ہے جسے عشرہ جہنم سے آزادی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی ساعتیں برکتیں عطا فرمائے۔ جب تم لیلۃ القدر کو پاؤ تو جو دعا حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے شب قدر کی، دعا شب قدر وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہیں، اللہم اجرنا من النار، اجتماعی طور پر جو دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تو یہ دعا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امیر سنت جو افطار کرتے ہی جو دعا کرتے ہیں، اس دعا میں امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ تمام دعوت اسلامی والوں والیوں کے لیے بالخصوص جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی، جہنم سے آزادی کی دعا کرتے ہیں۔ پھر بڑی کثرت کے ساتھ مغفرت کی اور جہنم سے آزادی کی دعا آپ کے دعاؤں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی ہے ہی اس کی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، یہ ہے کامیابی۔ ایک شخص گدھے پر سواری کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا، بیٹا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. لوگوں نے جب اسے دیکھا, وہ جی ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں لوگ جمع تھے, لوگوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ بڑا ظالم باپ ہے, دھوپ میں خود سواری کر رہا ہے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے. اسے غور سے دیکھا کہ بات تو صحیح ہے, بیٹے کو سواری کراتا ہوں میں پیدل چلتا ہوں. بیٹے کو سوار کروایا, پیدل چلنے لگا. پھر ایک آبادی کے پاس سے گزرے, لوگ دیکھ رہے تھے تو کہنے والوں نے کہا کہ عجیب بیٹا ہے, ایسا ظالم بیٹا ہوتا ہے کوئی؟ باپ کو دھوپ میں چلا رہا ہے, خود مزے سے سواری کر رہا ہے. دونوں باپ بیٹے سوچنے لگے, بات یہ بھی صحیح نہیں ہے, بیٹا سواری سے اتر گیا, اب کیا کریں؟ چلو بیٹا دونوں سوار ہو جاتے ہیں. باپ بیٹے دونوں سوار ہو گئے گدھے پر. چلتے چلتے آگے گئے تو پھر ایک آبادی کے پاس سے گزرے, لوگ دیکھ رہے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ظالم باپ بیٹے ہیں, بےچارے گدھے کے اوپر اتنا وزن ڈال دیا, دونوں چھڑ کے بیٹھ گئے گدھے کے اوپر. اب دونوں کی گوبھی کرے کیا, وہ بیٹھتا ہے تو لوگ کچھ اور کہتے ہیں, بیٹا بیٹھتا تو لوگ کچھ اور کہتے ہیں, ہم دونوں بیٹھتے لوگ کچھ اور کہتے ہیں. دونوں نے گدھے کو سر پر اٹھا لیا. کوئی عقل مند آدمی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو, وہ کرو جو ٹھیک ہو. اور ہم ٹھیک کس کو کہیں گے؟ جسے اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا. لوگ کیا کہیں گے؟ ہم جب بھی کسی وہ تیاری کی طرف چلتے ہیں, ڈش کرنی ہوتی ہے, کھانا تیار کرنا ہوتا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ دعوت کرنی ہوتی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لباس پہننا ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ عید کی تیاری تو لوگ کیا کہیں گے؟ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے ذات کے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنی ذات سے پہلے ایک سوال اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ میں پہنوں تو یہ مجھے دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہتا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں, ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں لوگوں کے کہنے نہ کہنے کی بڑی اہمیت ہے. میں نہیں کہتا کہ لوگوں کے کہنے نہ کہنے کی پرواہ کرنی ہی نہیں چاہیے, نہیں ایسا نہیں ہے. تہمت سے خود کو بچانا چاہیے, اپنے آپ کو ان حرکات سے بچانا چاہیے جو انگلی ہماری طرف اٹھے, ان تماشوں سے بچنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہم لوگوں میں رہتے ہیں, ہم جنگل میں نہیں رہتے, ہم معاشرے میں رہتے ہیں, ہم انسانوں میں رہتے ہیں, یقیناً ایک دوسرے کی قدر و منزلت کا احساس ہونا. لیکن ہماری جو روٹین ہے, ہم اپنی پسند کو گویا کہ بھول چکے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز لیا کراتا ہے, اب اس کو پسند آ گئی, اس کو پسند آ گئی, وہ لے کر آ گئے, اب کسی نے کہا یار صحیح نہیں لائے, اب اس کا موڈ اتنا سا ہو جائے گا. ارے بھائی آپ نے, ہر ایک کی نظر الگ ہوتی ہے. اب میں جو خوشبو لگاتا ہوں وہ اس کو پسند ہے, ضروری تو نہیں ہے. سونگھنے کی ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے, دیکھنے کی ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی چوائس الگ ہوتی ہے. لہذا بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں, خواہ اس کا تعلق لباس سے ہے, اس کا تعلق غذا سے ہے, اس کا تعلق گھر کی زیب و آرائش ہے, ہم اپنی پسند کو نہیں دیکھتے, ہم لوگوں کی پسند کو دیکھتے ہیں. تو لوگ کیا کہیں گے؟ جب لوگ کچھ کہنا تعریف کرتے تو پھول جاتے ہیں, لوگ اگر تعریف نہیں کرتے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. جب یہ عادت, پھر یہ عبادت تک آتی ہے. اب جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے, لوگ تعریف نہیں کرتے تو عبادت میں کمی آ جاتی ہے, لوگ واہ واہ کرتے ہیں تو خوشی بہت ہوتی ہے, لوگ واہ واہ نہیں کرتے لگتا ہے لگتا ہے بھیا نہ چھانی تھا, کوئی نہ میسج آیا نہ کال آیا, کچھ بھی نہیں آیا یار, کسی نے فون ہی نہیں کیا کہ یار عمران بھائی آج کیا واقعات سنا رہے تھے آپ, یار یار کیا خیریت تو ہے. یا پھر مطلب کسی کا فون نہیں آئے گا, کوئی بولے گا نہیں, تو ہو سکتا ہے کہ بولنے والے کو ہی تھوڑی سی مستی چڑھے, یار آج ٹائم نہیں ملا تھا یار, تیاری نہیں کر سکا, بس چل گیا. اب میں چاہوں گا کہ بولے ارے نہیں نہیں عمران بھائی کیا بات کر رہے, آج آپ نے جو واقعہ سنا تو گدھے والا وہ تو کمال کا واقعہ تھا, اب عمران بھائی کی تو جناب وہ فیس مل گئی نا, کہ وہ میری تعریف ہو گئی. اب تعریف یا تو کوئی کرے یا تعریف میں اپنے لیے کروا لوں, تو فن آنا چاہیے. اب جب تعریف کو کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, جب تعریف کوئی نہیں کرتا تو غم ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے والا جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز میں, کھانے کی دعوت کرنی ہے لوگ کیا کہیں گے, ڈیکوریشن کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے, دعوتیں دینی ہیں لوگ کیا کہیں گے, اپنا لباس پہننا ہے لوگ کیا کہیں گے, ایون کہ مطلب کہ چشمہ بھی لینا ہے نا, اب چشمہ پہن کر پہلے شیشے کے سامنے دے, اب جس کے نمبر ہیں, میرے بھی نمبر ہیں, اب جس کے نمبر ہیں وہ نمبر پہلے اب یہ دیکھے گا آئینے میں, پہلے تو چلو یہ دیکھ لیا کہ یہ چلو ٹھیک ہے اپنے چہرے پر صحیح لگ رہا ہے, اب چہرے پر صحیح لگ رہا ہے اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے. میں جب چار آدمی کے بیچ میں جاؤں گا تو کوئی بولے گا کہ یار کیا فریم پہنی ہے یار, کیا قلم لگائی ہے یار, کیا گھڑی پہنی ہے یار, واہ یار میچنگ ہے آپ کی یار کپڑوں کی, آؤٹ کلاس, کیا آؤٹ کلاس, سفید پہنو نا بھائی. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کس کام سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نصیب ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو غور کرنا, یہ تقابل کرنا, یہ اصل ہے ہماری زندگی کا بنیادی مقصد, حق یہ ہے بندگی, اور یہ مطلب اس میں مزہ آئے گا, آپ کو لطف آئے گا. کوئی بات بھی کر دے گا نا تو آپ کے ساتھ جواب ہوگا, عموماً جواب نہیں ہوتا, ادھر ادھر کی پھر آدمی ہنکی پھینکی کرتا ہے, کوئی بات کر دے بھی دے گا تو آپ بولو گے کہ ٹھیک ہے بھائی. قرآن و حدیث کا یہ ارشاد ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا, حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا, اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعا پڑھوں گا, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. یہ چاول جب کھائیں گے نا تو یوں کر کے کھاتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے, چاول یہ جو الٹے ہاتھ میں آتے ہیں دسترخوان سے اٹھائیں گے تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کر الٹے ہاتھ سے اٹھائیں.
یا سی نظیروں کا تاج تمہیں سر سو تو رے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
اب اس کا کیا کریں, میری 60 برس کی زندگی, میری 40 برس کی زندگی, میری 50 برس کی زندگی ایسے ہی گزر گئی.
مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, بیٹے کو نصیحت, یہ حدیث پاک ہے, سرکار کا ارشاد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عز و جل نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے, اور جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے، اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی حسرت طویل ہو جائے، اور جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہو تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو سچی بات ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال بھی ہو جائیں تو زندگی کی حوث تو ہوتی ہے کہ مزید جیوں، مال و دولت کی حوث تو ہوتی ہے کہ مزید حاصل کروں، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، اپنی برائیوں کی عادتیں ختم کرنے کی سوچ نہیں بن پاتی۔ کھال کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، ضعیفی کے باعث بعض اوقات لٹک رہی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی کھال لٹک آتی ہے، ادھر سے کھال لٹک آتی ہے، لیکن یہ بیچارے مطلب گھس گھس کر شیو بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ شعور نہیں ہوتا کہ یہ میں اب کیا کرنا ہے۔
لگتا یہ کہ یہاں پر داڑھی کے حوالے سے شاید ایسا لگتا ہے بابا کہ وہ سوچ جو آپ بیان کرتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ ایسی سوچ ان کو لگتا ہے ابھی ہے ہی نہیں، ورنہ بابا اس عمر میں آدمی کیوں رگڑے گا، وہ دیکھو رگڑنے کی عمر ہی نہیں ہے بابا، اس میں کیا آدمی میں کشش ہوتی ہے کہ رگڑے گا۔ یہ
جوانی میں بھی اجازت تو نہیں ہے
جی بابا،
صحیح فرمایا، لیکن یہ کہ بوڑھے کا تعجب انگیز ہے
جی ہاں،
یہ اب اس کو کیا مطلب، اب یہ اس کا حسن لوٹ کر تھوڑی آئے گا، یہ ظاہر ہے کہ حماقت ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح یوں کھال رگڑوں گا تو میں چمکوں گا، چمکوں گا کیا، جھریا نمایاں ہوں گی اور لٹکتی ہوئی کھال نظر آئے گی، الٹا بد نما لگو گے، داڑھی ہوگی تو یہ لٹکتی کھال چھپ جائے گی پیچھے اس کے۔
یہ باپا جان یہ اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں ان کو نا، گریس فل بوڑھا نظر آنے کا بھی بعض اوقات کوئی ہوتا ہے ان کا،
یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو آپ وہ شعر پڑھتے ہیں، بڑھاپے سے پا کر پیا میں قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ جو ابھی جس طور توجہ دلا نا بھائی، یہ ابھی کلچر ہے، بال تورے وہ بنے سنورے بال، یہ گھسی ہوئی جلد اور وہ ڈریسنگ، اور اس میں بھی مطلب بالکل ترکیب کہ مطلب میں لگوں، پھر وہ تھوڑا سا وہ کالا رنگ بھی کریں گے، سفیدی بھی نظر آنی چاہیے، یہ سب مطلب عجیب و غریب قسم کی ترکیب ہے کہ یہ شاید اسی کو یہ گریس فل کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بالکل انوکھا بوڑھا لگوں اور مجھے لوگ دیکھ کر تھوڑا سا مطلب مجھے کشش کا میرے اب بھی مطلب یہ مصنوعی کشش لانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اندر۔
اسلامی بہنوں میں بھی، بوڑھی اسلامی بہنوں میں بھی اس طرح کی نا یعنی ایک جگہ ہے، یعنی
ان میں زیادہ
اس سوچ کا علاج کریں باپا، کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔
الموت،
اللہ اکبر،
اس کی موت آ کر سنبھال لے گی، مرتے مرتے بھی مطلب یعنی کہ بولیں گے کہ ہمارے بال عمر کی وجہ سے سفید تھوڑی ہوئے، تو فکروں کی وجہ سے سفید ہو گئے، نزلے سے سفید ہو گئے، ٹینشن فکریں سیم تھنگ، تو ان کی وجہ سے نزلے کی وجہ سے سفید ہو گئے، باقی عمر اتنی تھوڑی ہے، یہ یوں کہہ کے یوں کہتے کہتے موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، اب بہت ہو گیا۔ یہ واقعی یعنی کہ بہت بری حالت ہے، رب کو راضی کرنے کی سوچ پھر قبر و آخرت کی سوچ کہاں سے لائی ہے؟ اب مرنے کے بعد تو سبھی کو سوچ مل جاتی ہوگی کہ بھول کر لیے دنیا میں، اب دنیا میں واپسی ملے گی نہیں، تو ایک ہی بار مطلب ہم آئے ہیں، اب آئے ہیں سو آئے ہیں، جب چلے گئے اب واپسی، اب حشر میں بس اٹھنا ہوگا، قیامت کے روز وہ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیات ہوگی۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بڑے غور سے حاضرین ناظرین اس کا ترجمہ سنیں. ہماری زندگی کا بہت زیادہ اس میں مقصد بیان کیا گیا ہے. اے ایمان والو, تمہارے مال نہ تمہاری اولاد, کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے, اے میرے رب, تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا, اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے, اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی, نوجوانوں کو بھی, کیونکہ اب بڑا بوڑھا تو خیر وہ سمجھے اپنے, لیکن نوجوان بھی تو غفلت کا شکار ہے, اور مرنا تو سبھی نے, اور جوانی میں بھی تو مرتا ہی ہے, بچہ بھی مرتا ہے, لڑکپن میں بھی موت آتی ہے, ادھیڑپن ادھیڑ عمر میں بھی موت آتی ہے, اور بڑھاپے میں یوں زیادہ, یعنی کہ وہ ہے کہ بڑھاپے میں جب بندہ پہنچا تو اس نے ساری منزلیں طے کی, بچپن, جوانی, ادھیڑ عمر, اور یہ سب گزر گئی. اب پلٹ کر یہ عمریں آئیں گی نہیں, اب آگے سوائے قبر کے گڑے کے اور کوئی مکان نہیں. اب کیا کوٹھی عالیشان مکان بنائے آدمی اور کیا حسرتیں کرے, اب کچھ ہے نہیں اس کے لیے. یہ مکان بنائے گا بھی تو بےچارا وہ دنیا میں کہاں رہے گا. غوث پاک کی طرف منصوبے قول بھی ہے غنیت الطالبین کے حوالے سے کہ بندہ مطلب نئے کپڑے کی تیاری کرتا ہے, اس کا کفن تیار ہو چکا ہے, وہ مکان کی تیاری کرتا ہے, لیکن اس کی قبر کا گڑا اس کے لیے کھود کر تیار ہو چکا ہوتا ہے. یہ بازاروں میں غفلت کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے اور اس کا کفن وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہماری قبر کی جگہ متعین ہے کہ کہاں ہم نے دفنونا ہے, ہمیں پتا نہیں. کیا پتا یہ جو قبر کھودی گئی ہے وہ ہمارے لیے ہو کہ یہ کل آ رہا ہے. رب کو سب پتا, ہم کو نہیں پتا. تو ہمیں مطلب بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. سوتے وقت کاش یہ تصور بندے کہ نہ جانے آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی. ایسے کئی ہیں کہ جو سوتے ہیں تو سوئے رہ جاتے ہیں, غسال آتا اور وہی کپڑے کینچیوں سے کاٹ کے نکالتا ہے, بندہ اٹھ نہیں پاتا. بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیو, اپنی اوقات کو یاد رکھے بندہ, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے. ہم نے زندگی کے مقصد کو بھلا دیا, زندگی کا مقصد عبادت تھا اسے فراموش کیا, اور ہم نے ذہن یہ بنایا کھاؤ پیو جان بناؤ, زندگی عیش میں گزارو. یار دنیا میں آئے کائے, کوئی کھائے پیے بس موج کریں, لیکن ہم اس لیے نہیں آئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا. تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو میسر ہیں, ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں, بہت سارے فضائل ہیں, ایسے ایسے فضائل ہیں کہ دیگر انبیاء کرام نے تو رب عزوجل کی بارگاہ میں اس کے لیے سوال کرنا چاہا کہ یا اللہ عزوجل یہ فضیلت جو ہم نے پڑھی ہے لوح محفوظ میں
بہت خوبصورت
تو یہ چیز میری امت کو عطا فرما, تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس طرح کی بہت طویل ایک روایت ہے کہ اے موسیٰ یہ فضیلت تو میں نے اپنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو میرے محبوب ہیں اس کی امت کو عطا کر دی ہے. تو دیکھیے ایک امتی ہونے کے ناطے کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جس آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے بن مانگے ہمیں اتنی فضیلتیں عطا ہوئیں, اتنی آسانیاں عطا ہوئیں, اور وہ کچھ عطا ہوا کہ جس کا دیگر انبیاء سوال کیا کرتے تھے. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا مستفیض ہوتے ہیں.
شب قدر میں سدرۃ المنتہا سے فرشتوں کی فوج جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے. ان کے ساتھ چار جھنڈے ہوتے ہیں, ایک جھنڈا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منور پر, ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر, ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر, اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں. پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام, یہ اللہ عزوجل کا صفاتی نام ہے, سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے. مگر جن گھروں میں شرابی, خنزیر کا گوشت کھانے والا اور بلا وجہ اپنی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. یعنی شب قدر کی رات فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں شرابی ہوتا ہے. میرے وہ اسلامی بھائی, وہ مرد و عورت جو ناظرین اس بری بلا میں مبتلا ہے, خدا را توبہ کر لیجیے. یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات بھی فرشتے اس گھر میں داخل لیتے. ایک اور روایت ہے کہ شب قدر میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے چار قسم کے لوگوں میں, اس میں بھی جو پہلا نمبر ہے اس میں فرمائے شرابی. آج کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جا رہی ہے, رمضان میں نہیں پیئیں گے تو چاند رات کو پیئیں گے, عید ملن میں پیئیں گے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پیئیں گے. خدا را یہ عادت چھوڑ دیجیے, گندی شراب ہے یہ, بدبو والی, بےہدا اور دماغ معاف کرنے والی شراب ہے. تھوڑا صبر کر لو, انشاءاللہ بخشش ہو گئی, جنت میں جانا ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا, تو جنت میں جنتیوں کو شراب طہور پلائی جائے گی, ہم وہاں شراب پیئیں گے, وہ پاکیزہ شراب پیئیں گے. کیوں یہ گندی شراب کے قریب جائیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم شراب پیتے نہیں مگر شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے دوست پیتے ہیں ہم صرف بیٹھتے ہیں, ہم جوا نہیں کھیلتے مگر ہمارے دوست ذرا کھیل لیتے ہیں, وہ نشہ کرتے ہیں ہم نشہ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے پاس ہم بیٹھے بھی کیوں, کیوں جائیں ان کی محفل میں؟ ارے بیٹھ رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو نا جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں, جب برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایک بڑی پیاری روایت حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو آسمان پر جو سیاحت کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان میں, جہاں اللہ کے ذکر اس کے حبیب کے ذکر کی محفل دیکھتے ہیں اسے ڈھانپ لیتے ہیں, فارغ ہو کر جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں رب ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک جگہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں, محفل انہوں نے ایک اجتماع سجایا ہوا ہے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں, رب ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو انہوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا دیکھا نہیں. ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد فرماتا ہے عرض کرتے ہیں مولا اگر دیکھ لیتے تو بڑے والہانہ انداز میں مزید تجھے یاد کرتے, مزید تیرا ذکر کرتے. فرشتوں سے پیارا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں دیکھی نہیں. فرمایا دیکھ لیتے تو؟ کہا مولا اگر جہنم دیکھ لیتے تو مزید روتے, مزید گرگڑاتے, رقت قلبی کے ساتھ تجھ سے پناہ مانگتے. اچھا یہ بتاؤ کس چیز سے کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں. فرمایا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا مولا دیکھ لیتے تو مزید گرگڑاتے، خوب رکت قلبی سے جنت مانگتے. اب رب کا دریائے رحمت جب جوش میں آتا ہے ارشاد ہوتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں مگر جنت مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کسی سے ملنے آیا تھا، کسی پرسنل کام سے آیا تھا. تو ارشاد ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. ایک یہ محفل ہے کہ جہاں ملنے والا بھی بخشا جائے، ایک وہ محفل ہے جہاں رب کی طرف سے یوں سمجھیے کہ لعنت طاری ہوتی ہے شرابیوں پر.
کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا، الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سالن کے برتن کے اوپر کر کے اس احتیاط کے ساتھ سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑوں گا کہ روٹی کے ذرات برتن ہی میں گرے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یقدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ.
ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ
ریپینٹنگ میکنگ توبہ از ویری امپورٹنٹ ان دا دین آف اسلام. سنسیئر توبہ یہ ایسی چیز ہے کہ گناہ کو نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے در گزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو. And our beloved Nabi sallallahu alaihi wa sallam has said in this regard, At-ta'ibu min al-dhambi ka man la dhamba lah. One who repents from his sins, he is as if he has not committed a sin. An ayat and a hadith was recited in which we learnt that there's a lot of hope that even we know that we are sinners and we know that we are not worthy of doing any good deed, but if we accept and acknowledge and confess our sins and wrongdoings in the court of Allah Azza wa Jal and regret from that what we have done and feel ashamed in the court of Allah Azza wa Jal, then the hope of forgiveness is very great. There's a hadith mubarakah that really gives a lot of hope, and I would like to read it out here to, you know, set the precedent of the discussion. Hazrat Sayyidina Anas radiallahu ta'ala anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said that Allah subhanahu wa ta'ala says, so it's a hadith Qudsi, O Ibn Adam, whenever you called me and you returned to me, I forgave your sins and I don't care about it. O Ibn Adam, even if your sins reach to the limit of skies, I mean they're too huge, and then you seek forgiveness from me from those sins, I will forgive you. And my being is carefree. O Ibn Adam, if you meet me in this condition, that your sins have covered the whole earth, but you have not committed shirk, you have not worshipped anyone other than Allah Azza wa Jal, Allah says, then too I will forgive your sins.
Indeed, Tawbah is one of those tools of hope for any Muslim. No matter how far we can drown in sins and sinning, there is always a way out for us. As long as was mentioned in the hadith, that the person doesn't do shirk and worship other than Allah Azza wa Jal. Our Islam, Alhamdulillah Azza wa Jal, Islam promotes positivity actually. It promotes what we call PMA, positive mental attitude. That you must have a positive thinking, have a positive lifestyle, these kind of things. And it keeps us away from negativity.
That sometimes people do commit sins and then after that they delay in repentance. I've got a booklet, one of the booklet of Amir Ahle Sunnat, which is The Cause of the River. From here I would like to quote something which is related to that. That when one commits a sin, he should instantly repent to Allah Azza wa Jal, and if he repeats the sin again, he must repent again and again and again. No matter how many times he commits sins, he should repent. One must never lose hope in the mercy of Allah Azza wa Jal. His mercy has no bounds. Forgiving sins does not decrease His mercy. So we must constantly repent and plead to Him for His forgiveness.
Ramazan, 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 Ramazan.